نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى آج ہم غزوہ تبوک میں دیکھیں گے مخلفین کی بات یعنی جو پیچھے رہ جانے والے. پیج نمبر 329 ہے. ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے 30,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں مدینہ سے, اور راستہ بھی لمبا تھا, گرمی شدید تھی, پھل پک رہے تھے اور مسلمانوں کو یہ یعنی ایک تھی کہ وہ پھلوں کو اتاریں گے اور پورے سال کی ان کی محنت یہاں پہ لگی بھی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں یہ بتایا کہ ہم تبوک کی طرف نکل رہے ہیں, رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں, تو سب اپنی تیاری کر لیں. اس تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن لوگوں کو دیے تھے, لوگوں نے تیاری کی, اور یہ نکلنا فرض عین تھا, یعنی ایک ایک فرد پہ نکلنا ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہر فرد نکلے, یعنی وہ جنگ نہیں تھی کہ جس کے اندر کوئی آپشن ہو کہ کچھ لوگ نکل بھی جائیں تو پھر باقی لوگوں کے لیے کوئی ان کے اوپر الزام نہیں. اس جنگ میں ہر ایک کا نکلنا لازمی تھا, اور جو نہیں نکلے تو اس کا مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریحاً نافرمانی, اور یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بعض منافقین جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے کہ ہم نہیں جا سکتے. بعض ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں, کیونکہ اس زمانے میں اپنی اپنی سواریاں خود لے کر جاتے تھے, ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا سواری کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسی نہیں تھی سواریاں. تو وہ واپس گئے اور وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ ہمیں جانا ہے لیکن ہمیں سواری نہیں مل رہی. تو دونوں طرح کے لوگ تھے. اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی تھے جو دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملے, جن کی بات ہم نے پہلے کی بھی ہے. لیکن کچھ چند ایک لوگ منافقین کے علاوہ 3 ایسے لوگ تھے جو کہ پکے مسلمان تھے, اس کے باوجود وہ نہیں نکلے. وجہ کیا ہوئی اور ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ. اس جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے تاکہ تھوڑی بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہو, اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی یہاں سے پڑھ لیں گے کتاب سے, کیونکہ کتاب میں بہت ہی مختصر لکھا ہوا ہے, کوئی ڈیٹیل بھی نہیں ہے اس بک میں, بہت مختصر ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں, واپس آئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ اپنی ہیلے بہانے لے کر آ رہے ہیں جو منافقین تھے, لیکن ایسے موقع پر 3 وہ لوگ بھی آئے ہیں جو ایمان رکھتے ہوئے بھی نہیں گئے تھے. ان میں ہم کعب بن مالک کی تو سٹوری ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے وہ کون تھے, اور انہی کی زبانی سنیں گے یہ سارا قصہ. لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں باقی 2 کا معاملہ, مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. تو مرارہ بن ربیع کا معاملہ کیا تھا, ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے باغ میں تھے, ان کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ میرا باغ سارا ضائع ہو جائے گا. وہ خوب پھل لا رہا تھا ان کا باغ, اور ہمیشہ وہ جنگوں میں شریک ہوتے رہے تھے, تو خیال یہ دل میں آیا کہ اگر اس دفعہ رہ بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے, ہمیشہ تو میں گیا ہی ہوں نا, تو اس لیے ٹھہر گئے. مگر جب بعد میں احساس ہوا کہ
کہ یہ باغ ہی اس کا سبب بنا ہے. تو سب اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کر دیا تھا.
یعنی بعض دفعہ انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ میں تو اتنی نیکیاں کرتی بھی رہتی ہوں، تو کون سی اگر یہ نہ کی تو ایسے ہی کیا قیامت آ گئی، یا اس کو چھوڑ دینے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. دوسرے ہلال بن امیہ، ان کی فیملی کہیں گئی بھی تھی تو اسی موقع پر سب جمع ہوئے تھے، ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ تو میں شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پہ نہ جاؤں تو کیا حرج ہو گیا، اس لیے ٹھہر گئے. تو جب ان کو بھی بعد میں احساس ہوا تو سب سے اپنے تعلقات کاٹ لیے تھے کہ ان کی وجہ سے میں نہیں جا سکا تھا، یہ ارادہ کر لیا تھا کاٹنے کا. اور یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں بدری صحابی تھے، اور آپ بدری صحابہ کی شان کو جانتے ہیں کہ ان کی کتنی بڑی شان ہے بدری صحابہ کی. تیسرے حضرت قاب بن مالک ہیں. ان کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سٹوری خود بیان فرمائی ہے. ان کے بارے میں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. سیرت صحابہ ایک کتاب ہے، اسی سے ان کا ذکر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے صحابی تھے. قاب بن مالک یہ وہ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول فرمایا، یعنی عقبہ ثانیہ میں 70 آدمیوں کے ساتھ مکہ آ کر انہوں نے بیعت لی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے شروع کے صحابہ میں سے ہیں، انصاری صحابہ میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے یہ مسلمان ہو چکے تھے. اچھا، اب یہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور وجہ یہی تھی کہ غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے ایک تو قافلے کے پیچھے گئے تھے مسلمان، تو ایسا کوئی جنگ کا وہ نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں تھا اور جنگ کے لیے نہیں کہا گیا تھا. تو اس غزوے سے محروم رہنے کا ان کو کوئی زیادہ افسوس نہیں تھا. خود فرماتے تھے کہ لیلۃ العقبہ کے مقابلے میں جو اسلام کی آئندہ کامیابیوں کا دیباچہ تھا، میں بدر کو ترجیح نہیں دیتا، گو لوگوں میں بدر کا زیادہ چرچا ہے، لوگوں میں شہرت تو بدر کی زیادہ تھی، لیکن وہ فرماتے تھے کہ نہیں، مجھے اس بیعت میں شامل ہونے کا زیادہ، مجھے اس کی خوشی ہے اور میں اس کو زیادہ ترجیح دوں گا. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ان کی جو مواخات، یعنی جو ان کا بھائی چارہ کرایا گیا تھا، وہ مہاجر صحابی طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ ان کا یعنی مواخات ان کی ہوئی تھی. ابھی اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کیونکہ آگے ان کا نام آئے گا. اور غزوہ احد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرد زرہ پہن کر میدان میں کودے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پہننے کی وجہ سے ان کو بہت زخم لگے تھے، کیونکہ کفار سوچ رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو 11 زخم انہوں نے کھائے تھے. اس کے بعد بھی تمام غزوات میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن پہلا غزوہ بدر اور آخری غزوہ تبوک، ان دونوں سے محروم رہ گئے تھے. تو یہ اب جب یعنی اس غزوہ کے بعد پھر جب کافی سال گزر گئے، تقریباً بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 40 سال گزر گئے، اس کے بعد یہ بات، یہ روایت اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو یہ سارا قصہ سنا رہے ہیں. ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن قاب بن مالک، وہ جب یہ اندھے ہو گئے تھے تو بیٹا ہی ان کا رہنما بنتا تھا، یعنی ان کو لے کر جگہوں پہ جاتا تھا، تو اس کو یہ سٹوری بتا رہے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہوا. تو اب ان کی زبانی سے ہم یہ سٹوری سنتے ہیں، تو ظاہر ہے دوسروں کی جو دو باقی صحابہ ہیں ان کی زبانی سے نہیں ہمیں سٹوری پتہ چلتی، مگر انہوں نے خود یہ سٹوری نریٹ کی ہے. اور یہ قبیلہ بنو سلمہ سے تھے، جو یاد ہوگا آپ کو ایک دفعہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ قبیلہ وہ تھا جو مسجد نبوی کے پاس موو ہونا چاہتا تھا، دور رہتا تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ ہم قریب آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا نا کہ جو تمہارے قدموں کے آثار ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، تو اس لیے تم وہیں رہو. تو اب دیکھتے ہیں ان کی اپنی زبانی سے پہلے یہ سٹوری.
یہ بتاتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غزوہ فرمایا میں ان میں کبھی پیچھے نہیں رہا. یہ آپ کس کو سٹوری بتا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو. ٹھیک ہے, اپنے بیٹے کو سنا رہے ہیں یہ سٹوری کہ ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا, کبھی پیچھے نہیں رہا. ہاں غزوہ بدر میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکا, اور غزوہ بدر میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان پر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی عطاب نہیں تھا, یعنی ان کے اوپر کوئی ان کے اوپر الزام نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلے کے ارادے سے نکلے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کے دشمنوں کو بغیر کسی وقت اور جگہ کے تعین کیے جمع کر دیا, یعنی وہاں پہ اللہ کی طرف سے جنگ ہو گئی. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوا جب اسلام پر ہم سب نے عہد کیا تھا. غزوہ بدر کو عقبہ پر ترجیح نہیں دیتا اگرچہ غزوہ بدر نے زیادہ شہرت پائی. تو اب یہ اپنے بیٹے کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے ساری جنگوں میں حصہ لیا سوائے بدر کے, اور بدر میں بھی کیوں نہیں گئے وہ بھی وجہ بیان فرما دی. اب اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں یا کچھ ہے. دیکھیں بعض دفعہ انسان کوئی اپنی چیز بیان کرتا ہے کسی کو بتانے کے لیے, کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. یا یہ بھی صحابہ کرام میں تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جو کام کرتے تھے اس کے اوپر ان کو خوشی ہوتی تھی, اور یہ وہ کوئی فخریہ یا بہت تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہے, بلکہ ایک بات بتانے والے ہیں لیکن اپنی تمہید باندھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی جنگوں میں حصہ نہیں لیتا یا کچھ ہے, یا میں پہلے بھی کوئی مطلب جان چھڑاتا رہتا تھا, ایسا نہیں تھا. میں ہمیشہ سے میں ساتھ ساتھ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جس وقت میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک غزوہ نہیں ہوا, اس وقت میں مالی طور پر اتنا مستحکم اور فارغ البال تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی اتنے فائنینشلی اسٹرانگ تھے, اتنی یعنی ان کو اپنی فائنینس کی طرف سے کیئر فری تھے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اللہ کی قسم میرے پاس کبھی دو اونٹنیاں نہیں رہی, مگر اس غزوے کے وقت میرے پاس ایک ساتھ دو اونٹنیاں تھیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر, یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ کسی کے پاس دو اونٹنیاں ہو جائیں. زیاد کے وقت میں تو ماشاءاللہ اتنی فراوانی ہے کہ دو کیا چار چار سواریاں ایک ایک گھر میں ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس ایسا نہیں تھا. تو اب یہ وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں 40 سال پہلے کی بات. اور دیکھیں بیٹے کو یہ نہیں بتا رہے کوئی کہ میں دیکھو میں کیسا غلط تھا اور میں نے کتنا غلط کیا. اب بیٹے کو اس اپنی ایکسپیرئنس سے سکھائیں گے وہ کہ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی, بات یہ کہ اس غلطی سے پھر نکلا کیسے جائے, اور کون سی چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. اور ہم سب کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا لیسن اور بہت ہی خوبصورت قصہ ہے. فرماتے ہیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو اسے مخفی رکھ کر دوسرے رخ کا اظہار فرماتے تھے, یعنی اس کو چھپا کے رکھتے تھے. جیسے آپ کو پتا ہے فتح مکہ کا بھی, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ چھپا کے رکھا تھا, تو اس طرف کو نہیں جاتے تھے, دوسری طرف جاتے تھے, پھر رخ پھیر لیتے تھے. مگر اس غزوے میں آپ نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ یہ غزوہ آپ نے سخت گرمی میں کرنا چاہا اور ایک لمبا سفر درپیش تھا, دشمنوں کی کثیر تعداد سے مقابلہ تھا. اب یہ سارے ریزنز ہیں کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ بس خاموشی سے نکل جائیں, کیونکہ یہ سارے آگے کے حالات تھے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاموشی سے نکل جاتے تو کوئی بھی تیاری نہ کر سکتا, نہ پیچھے والوں کی, کیونکہ لمبا سفر تھا تو ظاہر ہے مہینہ یا اس سے اوپر لگ جانا تھا, تو پیچھے جو فیملی ہے اس کا بھی خیال کر کے جانا تھا, اور آگے بھی زیادہ راہ بھی لے کے جانا تھا, اس لحاظ سے یہ ایک ڈیفرنٹ بات تھی. اس لیے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ معاملہ واضح طور پر بیان فرما دیا تاکہ وہ اس کے لیے اچھی طرح تیاری کر لیں. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تیاری کرنی چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس ہمارا اللہ پہ بھروسہ نا, اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اب تیاری کے بغیر ہی کرتے رہیں, کیونکہ بس اللہ کرا دے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی تیاری کرنے کی.
نہیں، اللہ کے کام کے لیے تو اور بھی اچھے طریقے سے تیاری کیجیے، اور بھی زیادہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ اللہ کا کام ہے اور یہ بیسٹ طریقے سے ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر توکل کریں. اللہ کے اوپر توکل یہ نہیں ہوتا کہ تیاری کی نہیں اور بس ایسے ہی چل پڑے اور سوچا کہ بس اللہ ہے نا، بس وہ کر لے گا ہمارا سارا کام. نہیں، آپ خود احتیاط بھی کرتے ہیں، آپ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور آپ کو جس رخ پر چلنا تھا اسے بھی صاف صاف بتا دیا تھا، اور جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے وہ بے شمار تھے. ہم نے بات کی تھی 30,000 تھے، جن کی فہرست تیار نہیں کی جا سکتی، یعنی لسٹ بنانا پاسبل ہی نہیں تھا. یعنی وہ اس وقت تو کوئی رجسٹر تو تھے نہیں تھے، یا کوئی ایسی کاپیاں کتابیں نہیں تھیں جس میں نام لکھے جاتے. اتنے لوگ تھے، اب ان میں سے کیسے نام لکھے جاتے؟ ہزاروں ہزاروں کا لشکر تھا. اور جس آدمی نے بھی اس جنگ سے غائب ہونے کا ارادہ کیا وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس میں غیر حاضر ہو جانا ایک امر مخفی ہوگا، یعنی اگر میں نہیں بھی گیا تو جو نہیں جانا جاتا تھا اس کو سمجھ گیا تھا کہ اگر میں نہ بھی گیا نا تو کسی کو پتا نہیں چلنا، سوائے اس کے کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے. نہیں، بعض دفعہ اتنا ہجوم ہوتا نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیچر کو پتا ہی نہیں چلے گا میری باری آئی کہ نہیں آئی، میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، یا میں ہوم ورک کر کے لائی ہوں یا نہیں لائی، کیونکہ اتنے لوگ ہیں اس میں کہاں پتا چلے گا. جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارا کون سا کسی کو پتا چلنا. اب جس کے اندر خوف خدا ہوگا اور یہ پتا ہوگا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، بس وہی ٹھیک رہ سکتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کا ارادہ اس وقت فرمایا جب پھل درختوں پر خوب پک چکے تھے اور لوگوں کو اس کے سائے میں وقت گزارنا مرغوب تھا، یعنی لوگوں کو اچھا لگتا تھا کہ اب ہم سائے ہیں درختوں کے، پھل پکے ہوئے ہیں، پھل اتارنے والے ہیں ہم، تو اب اس وقت یعنی بہت ہی پیک ٹائم تھا، بہت اٹریکٹیو ٹائم تھا، ٹیمپٹیشن بہت تھی کہ جو ہے نا اب ہماری فصل تیار. دیکھیں پورے سال سے ایک محنت ہوتی ہے ایک باغ کے اوپر اور اب اس کا فروٹ ملنے والا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی، اور میں روزانہ اس ارادے سے نکلتا کہ سفر کا ضروری سامان لے لوں اور ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں، لیکن بغیر کچھ کیے واپس آ جاتا. پھر اپنے دل میں کہتا مجھے وقت، مجھے دقت کیا ہے، جب چاہوں گا لے لوں گا، یعنی پیسے میرے پاس ہیں، بازار بھی یہیں پہ ہے، کون سی اتنی مصیبت ہے کہ مجھے ایسے کرنا پڑے. اسی میں کوچ کی گھڑی آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان روانہ ہو گئے، اور میں نے ابھی تک کچھ سامان تیار نہیں کیا تھا. یعنی ابھی ہر روز جاتے تھے بازار اور کہتے تھے کہ آج بس آج کل میں کر لوں گا، آج کل میں کر لوں گا، اور کوئی بات نہیں ہے، دن گزر بھی گیا تو کوئی بات نہیں ہے، پیسے میرے پاس ہیں، بازار یہاں ہے، میں کر ہی لوں گا. حتیٰ کہ کوچ کا دن آ گیا اور ابھی تک ان کی کوئی تیاری نہیں. باقی مسلمان تیاری کر رہے ہیں اپنی اپنے گھر والوں کی اپنی، میں نے بتایا نا آپ کو 10 دن کا ٹائم تھا، سب تیاری میں لگے ہوئے. اب کیا ہوا، کوچ کی گھڑی آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان روانہ ہو گئے. میں نے کہا چلو میں آپ کی روانگی کے 1-2 دن بعد ہی روانہ ہو جاؤں گے اور راستے میں قافلے سے جا ملوں گا. ان سب کی روانگی کے بعد بھی سامان تیار کرنے کے لیے نکلا لیکن پھر بھی کچھ کیے بغیر واپس آ گیا. دوسرے دن بھی یہی ہوگا ہوا، یہی میری اوپر سستی تاری رہی اور انہوں نے اپنے قدم تیز کر دیے اور لڑائی کا معاملہ بہت آگے نکل گیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے تو شروع میں انہوں نے سوچا کہ بھئی 30,000 کا قافلہ ہے، وہ چلے گا آہستہ آہستہ چلے گا، میں لے لوں گا سواری اور میں جلدی جلدی ان کے پیچھے پہنچ جاؤں گا، ایک آدمی کا تو دوڑ کے پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اسی طرح ڈیلے ہوتا گیا. وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ بعض دفعہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا، ارادہ تھا ان کا، تو بعض دفعہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے لیکن یہ چیز اتنی خطرناک ہے نا کہ کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بس یہ ہو جائے تو کر لیں گے، بس وہ ہو جائے تو کر لیں گے. اتنی دیر میں ٹرین نکل جاتی ہے اور انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے بس ابھی 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 ابھی،
نیکی کے موقع یاد رکھیں بار بار نہیں ملا کرتے. انسان نیکی کے موقع کے اوپر جب سستی دکھاتا ہے یا آگے پیچھے کرتا رہتا ہے کہ کل کل کل, تو وہ موقع نکل جاتا ہے اور بار بار نہیں ملا کرتا, پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. تو یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی, شیطان سجاتا ہے بھائی کوئی ضروری کام تھوڑی ہے, جیسے دوسرے دو صحابہ کو سکھایا کہ میں تو پہلے بھی کرتا رہا ہوں, تو اگر اس دفعہ چھوڑ بھی دیا تو کیا فرق پڑ گیا. دوسرا ہتھ کنڈا شیطان کا کیا ہے, کر لوں گا کر لوں گا, ابھی 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 ابھی, اور دیر ہوتی چلی جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا کہ دیر ہوتی چلی گئی اور حتیٰ کہ اتنا ٹائم ہو گیا کہ اب قافلہ اتنی دور چلا گیا ہے کہ اب اگر یہ چاہیں بھی تو کیچ اپ نہیں کر سکتے. میں نے اس کے بعد بھی ارادہ کیا کہ اب بھی مدینہ سے روانہ ہو کر ان کو پالوں گا, کاش میں نے ایسا ہی کیا ہوتا لیکن مجھے اس کی توفیق نہ ہوئی. یہ اب وہ کس وقت کے فرما رہے ہیں, حضرت کعب کس وقت فرما رہے ہیں, یہ بات کو نہیں بھولیے گا کہ وہ 40 ایئرز گزر چکے ہیں اور اب اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں, آج بھی ریگریٹ کر رہے ہیں کہ کاش میں اس وقت چلا ہی جاتا لیکن بس مجھے توفیق ہی نہیں ہوئی, میں سوچتا ہی رہ گیا. یہی ہوتی ہے سچی توبہ, کہ جب انسان واقعی سچی توبہ کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو اتنا پچھتاوا ہوتا ہے. حالانکہ ابھی یہ تو لیٹس سی کہ آپ لوگوں نے سب نے ویسے تو یہ سٹوری سنی ہوئی ہے, یہ اس کا اینڈ کیا ہے, ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی رائٹ, حالانکہ اب ان کو پتا ہے ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے, 40 ایئرز گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ کسک دل میں ہے کہ ہائے کاش میں اس وقت چلا ہی جاتا. تو ہمیں بھی جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, چاہے ہمیں اول تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دی, 100% تو ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں, لیکن بالفرض اگر علم ہو بھی جاتا ہے کہ اللہ نے واقعی مجھے معاف کر دی ہے, تب بھی یہ ریگریٹ رہنا چاہیے, پچھتاوا رہنا چاہیے, یہ گلٹ رہنا چاہیے کہ ہائے میں نے کیوں نہیں اس وقت یہ کام کیا تھا, یا میں کیوں کر بیٹھی یہ غلطی, میری سے کیوں ہو گئی تھی. جب اس غلطی کو یاد کریں تو کبھی بھی نہ فخر ہونا چاہیے نہ اس کے بعد اس کو لائٹلی لیں, ہمیشہ جتنی دفعہ زندگی میں وہ یاد آئے غلطی, مثلا آپ نے کوئی ایسا وقت گزارا ہوا جب آپ قرآن سے نہیں جڑے ہوئے تھے, جب نہیں پتا تھی تو کئی ایسے کام کیے جو نہیں ہونے چاہیے تھے, اب جب انسان سوچتا ہے تو اتنا اس کو اس کا پچھتاوا ہونا, اتنی ندامت ہونی چاہیے نا, ہمیشہ ہونی چاہیے, چاہے معافیاں مانگ بھی لی ہیں تب بھی ہوتی رہنی چاہیے, چاہے کتنا ہی عرصہ گزر چکا ہو. ٹھیک ہے, بائی دا وے یہ واقعہ میں زاد الماد سے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا اور لوگوں میں گھومتا تو مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوتا کہ میں یہاں یا تو وہ لوگ دیکھتا ہوں جو نفاق کے اندر مشہور ہیں, اور یا انہیں دیکھتا ہوں جو معذور سمجھے گئے ہیں, ضعیف ہیں, ضعفاء میں سے ہیں, کمزوروں میں سے ہیں, معذوروں میں سے ہیں, اور یہاں پھر وہ جن کا نفاق سب کو پتا ہے. اب کتنی شرم آتی تھی ان کو کہ یہ کیا ہو گیا, میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں, یعنی میں اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک اور میں ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں اب یہاں پہ. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اس وقت یاد نہ فرمایا جب تک تبوک نہ پہنچ گئے, یعنی تبوک پہنچ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خیال آیا. وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا کعب بن مالک نے کیا کیا. بنو سلمہ, آپ یہ دیکھیں بنو سلمہ کون سا قبیلہ ہے, کعب بن مالک کا قبیلہ, اسی کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ انہیں تو ان کی دھاری والی چادریں اور ان کی خود بینی نہیں روک لیا, یعنی بس اپنے آپ کے اندر ہی گم ہے اور اپنے کپڑوں کے اندر ہی گم ہے اور انہی چیزوں نے ان کو روک لیا, بس انہی میں مگن ہے وہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا بس انہی میں مگن ہے, اب وہ کیا وہ کیوں آئیں گے, انہوں نے ہی ان کو مشغول کر رکھا. اس پر معاذ بن جبل بولے تم نے بہت بری بات کہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں نے تو ان کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ وہاں پہ ہوا تبوک میں, ایک آدمی ان کے قبیلے کا ہی ہے,
باپ کیا سوچتے ہیں حضرت کعب بن مالک کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا نام تھا اس کا، لیکن انہوں نے نام نہیں مینشن کیا کیونکہ اس کی طرف سے ایک بری بات تھی، ورنہ اس وقت اپنے بیٹے کو ضرور بتاتے تو جو پتا ہے فلاں جو تھا نا بندہ اس نے یہ کہا تھا میرے بارے میں. ہم تو اپنے بچوں کو بھی پوائزن کرتے ہیں نا، اور ان کو بھی کسی سے ہمارا دل خراب ہوتا ہے تو ان کو بھی ہم ایسی سی باتیں بتاتے ہیں کہ آگے تک بچے بھی اس سے نفرت کرنے لگے. لیکن یہاں پہ دیکھیں وہ مینشن نہیں فرماتے کہ کون بنو سلمہ کا کون آدمی، بس یہ بتایا کہ بنو سلمہ کا ایک آدمی تھا اس نے یہ میرے بارے میں کہا. لیکن دیکھو حضرت معاذ نے مجھے ڈیفینڈ کیا، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا ہے غیب میں غائبانہ طور پہ، یعنی وہ موجود نہیں ہے، کوئی لوگ کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم اس کا دفاع کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کا دفاع کرے گا جہنم کی آگ سے. کتنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو دفاع کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کا غیب میں. اور دوسری ہم صحابہ کرام کی یہ بات کو دیکھتے ہیں کہ بری بات میں کسی کا نام نہیں لینا، اچھی بات میں کسی کا نام لینا، بری بات میں اس کے نام کو چھپائی ہوئے رہنے دیا. پھر مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، تو مجھے حزن و ملال مجھ پر طاری ہونے لگا، یعنی اب غم ہونے لگا کہ ہائے اب تو وہ واپس آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا. اب میں اس فکر میں لگ گیا کہ کون سا عذر پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں گا، یعنی اب میں کون سا ایکسکیوز لے کر جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہوں. اب یہ بھی فکر تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہ ہو، کیونکہ تھے تو پکے سچے مسلمان. اور اس سلسلے میں اپنے گھر والوں کے جو رائے والے لوگ تھے، زی رائے لوگ تھے، ان سے بھی مدد لی، یعنی ان سے بھی پوچھا کہ اب بتاؤ میں کیا بہانہ کروں، کیا ایکسکیوز کروں. پھر جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل قریب تشریف لا چکے ہیں، تو مجھ سے وسوسے دور ہو گئے، یعنی اب باطل جو تھے، وہ جو باتیں تھیں، وہ جو بہانے تھے، وہ سارے دور ہو گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ سچائی کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں، اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں سچ سچ کہہ دوں گا، بس میں سب بات سچ کہہ دوں گا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے. آپ کا معمول تھا کہ آپ سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں حاضر ہو کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے. کیا معمول تھا آپ کا سفر سے واپسی پر؟ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے مسجد میں جاتے تھے، دو رکعت نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سنت بھی ہمیں زندہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، کہ ہم کسی بھی سفر سے جب واپس آئیں تو مسجد میں جا کے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھیں. اگر مسجد نہیں جا سکتے، مسجدیں بھی یہاں پہ بہت دور دور ہوتی ہیں، مسجد نہیں جا سکتے تو اپنے گھر ہی آ کے ہم خواتین پڑھ لیں، تو یہ بھی ایک سنت ہے جو ہمیں واقعی اس کو لوگ بھول چکے ہیں، تو ہمیں زندہ کرنا چاہیے. یعنی سفر دور کے سفروں سے جب آپ آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور اس سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھ کر لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. نہیں، اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملا کرتے تھے. چنانچہ اس وقت بھی آپ نے ایسا ہی کیا. اس نشست کے دوران، یعنی اس مجلس میں، غزوہ میں پیچھے رہنے والے لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور قسمیں کھا کھا کر آپ سے اپنے لیے عذر بیان کرنے لگے، یعنی ایکسکیوزز دینے لگے کہ مجھے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی کچھ کوئی کچھ. یہ کوئی 80 سے اوپر افراد تھے، یعنی 80 سے اوپر کچھ لوگ تھے. اب آپ اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے کتنے تھے، 30,000، اور یہ کتنے لوگ پیچھے رہے تھے، اونلی 80، جن میں زیادہ تر منافقین تھے. اور منافقین کو نکال کر، باقی تو ٹھیک ہے وہ تھے جن کے ایکسکیوزز تھے نا، کوئی واقعی بیمار تھے، کوئی ضعیف تھے، باقی جو ایکسکیوز کے بغیر تھے وہ صرف 3 تھے، یعنی پکے ایمان والے صرف 3 لوگ تھے. اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صحابہ کتنے آگے تھے، کہ اکثریت تھی. حالانکہ کوئی رجسٹر نہیں تھا، کوئی کسی جگہ کسی کا نام نہیں لکھا جانا تھا کہ نہیں آیا یا کیا ہوا، پتہ بھی نہ چلتا. 30,000 میں کوئی ایک ایک کو گن تو نہیں رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کتنی زیادہ ان کی اوبیڈینس تھی کہ سب چل پڑے. ہمیں تو کوئی ایسا موقع ہو نا جس میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی آیا نہیں آیا، تو ڈنڈی مار جاتے ہیں. کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے، وہ تو سمجھیں گے نا کہ ہم آ ہی گئے تھے. کیونکہ ہمارے نزدیک ہم اللہ کی نظروں کا زیادہ خیال نہیں رکھتے, ہمیں زیادہ خیال یہ ہوتا کہ فلانے کو اس کے پاس نمبر لگ جائے, میرے وہاں پہ نمبر بن جائے, یا اس کی خاطر ہم اگر جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں یہی ہوگا کہ اس کو پتا نہیں چلے گا. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ کو تو پتا چل جائے گا کہ میں اس نیکی سے پیچھے رہی ہوں, وہ تو لیٹ آئیں گے, ان کو تو پتا بھی نہیں چلنا کہ میں کس وقت آئی تھی. اس لیے کہ کام جو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہوتے تو سب سے آگے ہوتے, کوئی دیکھا ہے یا نہ دیکھے, کسی کے رجسٹر میں میرا نام لکھا ہے یا نہیں لکھا, کوئی نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں نوٹ کر رہا کہ میں کس ٹائم پہ پہنچی ہوں, کتنا فرق ہے نا. تو یہ آ کے قسمیں کھا رہے ہیں اور اپنے عذر بیان کر رہے ہیں, یہ 80 سے اوپر لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری باتوں کو قبول فرما لیا, ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت طلب فرمائی, ان کے بھیدوں اور دلی رازوں کو اللہ کے سپرد کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں ذرا, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ جو دل میں رکھتے ہو نا مجھے سب پتا ہے کہ یہ تمہارے خام خواہ کے بہانے اور تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, بالکل مجھے سب پتا ہے تمہاری ان باتوں کا, نہیں بلکہ ظاہر پہ معاملہ فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ ظاہر پہ معاملہ فرماتے تھے, لوگوں کے دلوں کی کھوجیں نہیں کرتے تھے, ہمیں سب پتا ہے, ہم سب جانتے ہیں, تم ایسے ہو. ہمیں تو کسی کے دل کا بھی نہیں حال معلوم ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے منافقین کے نام بھی بتا دیے گئے تھے, پھر بھی آپ نے نہ ان کو تانے دیے, نہ آپ کسی روایت میں تمام منافقین کے ناموں کی ایک لسٹ دیکھتے ہیں, کہیں دیکھی آپ نے سوائے عبداللہ بن ابئی کے, وہ بھی رئیس المنافقین, اس کی کئی باتیں تھیں جس کی وجہ سے پتہ چل گیا اور سارا ماجرا سامنے آ گیا. ادروائز عام جو منافقین تھے آپ نے کبھی نہیں ان کے ناموں کی لسٹ دیکھی ہوگی. لیکن دیکھیں کہ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو انہوں نے ایکسکیوزز دیے, لیم ایکسکیوزز دیے, ان کو بھی قبول فرما لیا. ٹھیک ہے تم یہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا, پتہ چلتا تھا لیکن خاموش تھے. تو کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا آپ نے لوگوں کے جو پردے ہیں کھول کے اور ان کے منہ پہ دے مارنی ہوں باتیں اور پھر ہی آپ کو چین آئے, نہیں. اس کا پتہ ہے کہ جو ایسا ہے تو خاموشی بہتر ہے, ضروری نہیں تو میں پہ ہی ہم پہنچ جائیں گے تو پھر ہی ہم نے بس کرنی. ہاں اگر پتہ چل گیا آپ کو کہ کوئی ایسا ہے, خاموش رہیں. اب آپ نے اس کو جتوا کے کہ تم تو ایسے ہو, تم تو یہ ہو, مجھے تمہارا پتہ ہے, کیا فائدہ؟ مومن جھگڑالو نہیں ہوتا, مومن زبان دراز نہیں ہوتا, مومن یہ نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں میں نے تو ایسے اس کو کہا تو آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں پھر ملا, تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے آپ کی, کوئی بڑی جینیس ہونے کی, بڑی لیاقت کی بات نہیں ہے آپ کی, یہ ایک بری بات ہے. پھر آپ دیکھیں ان کو یعنی جانے دیا, تو کئی لوگوں کو اس طرح سے ہی اگنور کرنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے. ہر ایک کے ساتھ یو ہیو ٹو پک یور بیٹلز, ہر ایک کے ساتھ لڑ لڑ کے بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہوتا, چاہے وہ کوئی غلط کام کرنے والے ہی ہیں. اب یہ آگے فرماتے ہیں کعب کہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام عرض کیا, جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ناراضگی کی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا. دیکھیں مسکرائے تو صحیح لیکن مسکراہٹ کون سی والی, جیسے کوئی ناراض ہوتا ہے. ایک مسکراہٹ یہ بھی ہوتی ہے نا, ہم کھل کے مسکراتے ہیں, ایک ہمیں جب کوئی اپنا ہمیں دکھ دیتا ہے نا, بڑا ہمارا کوئی پیارا ہو تو پھر ٹھیک ہے مسکرا بھی دیں گے, لیکن اس کے اندر ایک گلا بھی ہوتا ہے کہ تم نے ایسا کیا, تم سے تو نہیں مجھے یہ امید تھی. یعنی اس مسکراہٹ میں ہی آپ کا پیغام ہوتا ہے, ایک ناراضگی بھی ہوتی ہے مسکراہٹ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو صحیح لیکن ان کو پتا چل گیا کہ یہ ناراضگی والی مسکراہٹ ہے. پھر فرمایا آؤ, میں آگے بڑھا اور آپ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا. آپ نے مجھ سے پوچھا تم کس وجہ سے پیچھے رہ گئے, کیا تم نے اپنی سواری نہیں خریدی تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کے پاس سواری ہے, تو پوچھا کہ تم کیسے پیچھے رہ گئے کہ تم نے نہیں اپنی سواری خریدی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک صحابی کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں یا وہ نہیں آئے. یہاں دیکھیں ہم نے پڑھا بھی کہ سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کے بارے میں پوچھا, ان کے بارے میں بھی پوچھا. کچھ آ رہے تھے تو فرمایا کاش کہ ابو خیسمہ ہوں, ابو ذر کے بارے میں بھی فرمایا تھا. تو حالانکہ یہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر کے برابر کے نہیں ہیں، یعنی ان سے تو نیچے ہی ہیں، وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان میں سے تو نہیں ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اپنے صحابی کے بارے میں معلومات رکھی ہوئی تھی. ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلے ہی لیسن میں ذوالبجادین کے بارے میں نا، دو کپڑوں والے جو تھے، دو چیتھڑوں والے جو یعنی بالکل ریگز میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ان کو خود اتارا تھا اور رات کا اندھیرا تھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کنسرن تھے اپنے صحابہ کے بارے میں. ایسے نہیں کہ چلو یہ تو عام ہی ہے، اس کو تو تم خود ہی دفنا دو، اب مجھے رات کو ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کام خود نہیں کر سکتے. میں ہر ایک کا میں ہی خبر رکھوں تو پھر 30,000 کی تو خبر رکھنے لگے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، میں اس طرح دفنا دوں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے قبر مبارک میں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ نہیں آئے، اور یہ نہیں آئے، یہ پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ ان کے پاس تھی اونٹنی.
اچھا
میں نے کہا جی ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے، اگر میں آپ کی بجائے اس وقت دنیا میں کسی آدمی کے پاس بھی بیٹھا ہوتا تو میں سمجھتا کہ کوئی بہانہ کر کے میں اس کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا. میرے اندر بات کرنے کی اور بات ثابت کرنے کی کا سلیقہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کچھ آرٹیکولیٹ سے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بات کرتے ہیں کچھ اس طرح سے بات بیان کرتے ہیں کہ دوسرے کو کنونس کر لیتے ہیں، یعنی ایسے ان کی یعنی زباندانی کے ماہر ہوتے ہیں. اس طرح سے کوئی بات پیش کی، ایسے کوئی کیا بات بہانہ کیا یا ایسے کہ تو دوسرا مان جائے گا. تو دیکھیں سبحان اللہ کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی جگہ یہاں پہ دنیا کا کوئی اور آدمی بیٹھا ہوتا نا تو مجھے باتیں اس طرح سے کرنی آتی ہیں کہ میں ایسے بات بناتا کہ آرام سے نکل جاتا، لیکن بخدا مجھے یقین ہے کہ میں اگر آج جھوٹ بول کے آپ کو راضی بھی کر لوں گا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے. یعنی اگر میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا جھوٹ بول کے تو فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا. جیسے وہ حدیث ہے نا کہ جو انسان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے راضی کر دے گا. بات سمجھ آئی؟ یعنی لوگوں کی خاطر اللہ کو نہ ناراض کرو. آپ سوچتے ہو کہ میں فلانے کو راضی کر لوں، فلانے چاہے اللہ کی بات ٹوٹ رہی ہو، اس کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو رہی ہو، لیکن جب انسان یہ سوچ کے کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا ہے، یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے دوست ہیں، یہ نہ ناراض ہو جائے، پھر یہ اب ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، تو ان کو تو راضی کرنا ضروری ہے. ان کو راضی کریں گے نا، یاد رکھیے گا، یہ آزمائی ہوئی بات ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ حدیث جو ہے آزمائی ہوئی ہے کہ وہ لوگ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. بہانے بنا لوگوں کو تو منٹ بھی نہیں لگتا. اب آپ سوچتے ہیں پھر اس کے بعد کہ دیکھو میں اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کرنے گیا تھا اور یہ بھی میرے سے ناراض ہو گئے، ادھر اللہ کی بھی ناراضگی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ سے ناراض کر دے گا. اور یہ آپ اپنی کسی چیز میں بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں، ہسبینڈ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور لوگ ہیں. بعض دفعہ ہم ہسبینڈ کی مان رہے ہوتے ہیں اللہ کا حکم توڑ کے، کہتے نہیں نہیں کیا کریں نا، ہسبینڈ یہ پسند کرتے ہیں تو ایسا ہی مجھے کرنا پڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناراض کر دیتا. جبکہ دوسری طرف اللہ کو راضی کر لو چاہے لوگ ناراض ہوتے ہوں، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ سے راضی کر دے گا. آج نہیں تو کل، ابھی وقتی طور پہ ناراض ہوئے ہوں گے، کل کو اللہ تعالیٰ ان کے دل آپ کی طرف سے راضی کر دے گا. اور بلیو می، یہ میں اتنے وسوخ سے یہ کہہ رہی ہوں اس لیے کہ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، آپ ایسے کر کے دیکھیں. اگر لوگ ناراض ہوتے رہیں، آپ اللہ کو نہ ناراض کریں، اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل پھر آپ کی طرف پھیر دے گا. اور کہیں اگر یہ غلطی ہو گئی نا کبھی کہ اللہ کو ناراض کیا ہے ان کو راضی کرنے کے لیے، انہوں نے راضی پھر بھی نہیں رہنا، یہ چاہے آپ کے کوئی کتنا ہی سکا، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے پھر کوئی منہ بنا کے بیٹھ جانا کہ اچھا اب آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں راضی ہوں گے.
پھر اس وقت ریئلائز ہوگا کہ دیکھو میں نے کیا کیا. اس بات پہ بھروسہ کریں. تو اب دیکھیں ان کو پتا ہے کہ کس یہ بات چھپی نہیں رہے گی. اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لوں گا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا, میں جھوٹے بہانے کر کے, میں اس طرح کر کے, مجھے بھی بہانے کرنے آتے, وہ منافقین کو آتے تھے, تو یہ تو سچے مسلمان تھے. ان کی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مان لینی تھی کہ نہیں یہ تو ایسا ہے ہی نہیں ہے, یہ تو ضرور اس کا کوئی مسئلہ ہی ہوگا جو یہ پیچھے رہ گیا. تو بڑی آسانی سے, اور کہتے مجھے بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا آتا ہے, میں اس طرح سے کر کے بات کروں گا. جیسے آج بھی کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں, یہ یعنی کئی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا یہ کوئی اور, آج کل دنیا میں کتنی جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں, ایسے ایسے باتیں کرتی ہیں, ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہی کتنے دینی اور اسلامی ہیں, بھائی ان کے پیچھے لگ جاؤ. دیکھو یہ اللہ اکبر کے بھی نعرے لگاتے ہیں, دیکھو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تو بھائی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. حالانکہ وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ صرف باتوں کا ان کا وہ ہوتا ہے, عمل ان کے دیکھو تو الٹے ہیں. باتوں میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سے تو بڑا اسلامی اور دینی کوئی ہے ہی نہیں, اور لوگوں کو پاگل بنا لیتے ہیں. تو اس طرح سے کئی لوگوں کے پاس یہ آرٹ ہوتا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو چاہے بات الٹی کر رہے ہیں, ایسے کر کے پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں ایسے کر سکتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے اگر میں نے ایسا کیا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے میں پھر نہیں بچ سکوں گا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی میرے سے ناراض کر دے گا. تو فرما رہے ہیں کہ اگر جھوٹ بول کے آپ کو راضی کر بھی لوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. کیا ہمیں یہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو جھوٹ بول کے اگر آج راضی کر بھی لیں یا کسی کی ناجائز باتیں مان بھی لیں تو کل اللہ اس کو ہم سے ناراض کر دے گا؟ اور اگر میں سچ بول کے آپ کو کسی قدر افسردہ کر بھی دوں تو اس میں مجھے اللہ کی طرف سے معافی کی امید ہے. یعنی اگر میں آج سچ بولوں گا, بے شک آپ مجھ سے ناراض ہو بھی جائیں گے, لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مجھ سے راضی کر دے گا, مجھے معافی کی امید ہے. یعنی اللہ کی, اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ اتنا بڑی ہمیں بات کا سبق ملتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو بس جنت پھر تمہاری ہے, اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ چاہے بھی اللہ معاف کرے, اللہ چاہے بھی تو پھر بھی تمہیں نجات نہیں مل سکتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اللہ پکڑنا بھی چاہے تو نہیں پکڑے گا. اللہ کا پکڑا بچائے محمد, محمد کا پکڑا بچا کوئی نہیں سکتا, یہ شعر ہے نا استغفر اللہ, اس کی ٹوٹل نفی ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں وہ کیا فرما رہے ہیں حضرت کعب, اس بات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا مقام اللہ کا ہے, وہ خدا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کی جنت جہنم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ رسول کا مقام ہے, ان کو ان کے مقام پہ رہنے دیں, اور اللہ تعالیٰ کا مقام خدا کا مقام ہے, اس کو اس کے مقام پہ رکھیں. یہ نہ کریں کہ رسول کو خدا کے برابر بٹھا دیں, ٹھیک ہے, کہ میں نے رسول کو راضی کر لیا یہاں پہ ان کو راضی کر لوں تو کیا اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا ان کے کہنے پہ, میں ان کی سفارش کرا لوں گا, خود ہی یہ سفارش کر دیں گے. ہم جیسے لوگوں کے سامنے سچے ہو جاتے ہیں نا اور سوچتے ہیں کہ اس کے سامنے سچی ہو گئی, کسی ٹیچر کے سامنے, کسی اور لوگوں کے سامنے, ان کو میں نے کنونس کر دیا تو پتہ نہیں میں نے اللہ کو ہی کنونس کر دیا. اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں یا نہیں. ہم کہیں ہم بزی بہت ہوتے ہیں, ہم کہیں کہ ہمیں اور کوئی وقت نہیں ملتا, ہمارے یہ مجبوریاں, ہمارے یہ مسئلے ہیں. اب ہم جس کو بتا رہے ہیں وہ تو بےچارا انسان ہے, وہ مان جائے گا ہماری باتیں, لیکن ہم یہ سوچیں کہ کیا میری مجبوری اتنی بڑی ہے اس سے میں اللہ کو کنونس کر سکوں. تو زندگی کے اندر یہ رول یاد رکھیں کہ ہم نے راضی اللہ کو کرنا ہے, ہم نے اس کے سامنے سچے ہونا ہے, لوگوں کے سامنے سچے ہو کے یہ نہ کبھی سمجھیں کہ بس میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا سارا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے, اور خدا کی قسم جس وقت میں پیچھے رہ گیا تھا اس سے زیادہ میں کبھی صحت مند اور فارغ البال نہ تھا. یعنی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ واقعی میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, میں کوئی ایکسکیوز نہیں دوں گا, میں جو پیچھے بھی رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری تھی یا مجھے کوئی اور مسئلہ تھا یا کچھ تھا, میرا کوئی پرابلم تھا ہی نہیں. یعنی بالکل سچ کہہ دیا انہوں نے, سچی بات کہہ دی, اور اب امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. جھوٹ کہہ کر پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بچانا اور سوچنا کہ اب اللہ معاف کر دے گا, کوئی بات نہیں میں ابھی تو جھوٹ کہہ دیتا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. نہیں, وہ سچے ہو کے سامنے آ گئے. میری گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تم نے سچ کہا, یعنی واقعی تم نے سچ بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے. بہرحال اب تم جاؤ اور دیکھو اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. پھر میں اٹھ کر چلنے لگا. میرے ساتھ ابو سلمہ کے کچھ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے پیچھے پیچھے چلے. ابو سلمہ کون؟ ان کا قبیلہ, یعنی ان کے قبیلے کے کچھ لوگ. جب یہ باہر جا رہے ہیں مسجد سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, پھر اللہ تعالیٰ ہی اب تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ کیا فیصلہ آتا ہے تمہارے بارے میں. تو آپ پیچھے پیچھے ان کے قبیلے کے لوگ گئے. انہوں نے مجھ سے کہا, خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو, اور تم اس بات سے قاصر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر دیتے. یعنی تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ تم کچھ ایکسکیوز ہی دے دیتے جیسے کہ پچھلے آنے والے لوگوں نے دیا. تو تمہارے گناہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار مانگ لیتے اور کافی ہو جاتا تمہارے لیے, اور تم نے خود کو اپنے آپ کو بھی بے عزت کیا اور تم ہمیں بھی بے عزت کر رہے. یعنی اب یہ بھی بے عزتی ہوگی کہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے, دیکھو اس طرح سے ہو رہا ہے, اور تم سے کوئی ایکسکیوز بھی نہیں بنایا گیا. ایک کوئی ایکسکیوز ہی بنا لیتے, تم کون سا کوئی پہلے بھی کوئی بڑے بڑے کوئی گناہ کرتے رہے ہو, تم سے پہلے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی, تو کیا تھا کہ اگر تم کوئی بات کہہ ہی دیتے یہاں پہ. یعنی وہ بنو سلمہ کے یہ لوگ برابر مجھ سے یہ کہتے رہے, یعنی وہ اتنا کہہ رہے تھے. نا بعض دفعہ دیکھے نا, ہمارے اپنے لوگ چاہے وہ ہمارے خاندان کے ہوں یا ہمارے دوست احباب ہوں, وہ ہمیں بجائے اس کے کہیں کہ خوف خدا رکھو حق بات کہیں, وہ الٹا ہمیں الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں, تمہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیا, تم نے تم ایسے کیوں نہیں کر, وہ درست بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہمیں. وہ اپنی جو جس سے جان چھوٹ جائے یا جس سے کوئی راستہ نکل آیا ایسا ویسا, جس میں عزت رہ جائے, جس میں کچھ ایسا ہو, ہماری بھی بےزتی نہ کرو اپنی بھی نہ کرو چلو اس طرح سے کوئی, تو وہ الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا جو ہمارے پیارے ہوں وہ ہمیشہ ہمیں صحیح, ان کے اندر اخلاص تو ہوتا ہے, ہمارے لیے خیر خواہی تو ہوتی ہے, مگر ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ حق بات کہہ رہے ہیں. وہ ان کی محبت ہی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح بچ جائے, تو وہ الٹی سیدھی باتیں بھی سکھا دیتے. وہ دشمنی میں نہیں کہہ رہے ہوتے مگر محبت میں ہی کہہ رہے ہوتے مگر الٹی پٹیاں. ہائے تم پھر یہ کیسے کرو گے, تمہارے پر تو بڑا بوجھ ہو جائے گا, ہائے تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا, تم نے ایسا کیوں نہیں کر دیا, ایسا کیوں نہیں کر دیا, تم یہ کہہ دیتی, تم وہ جھوٹ بول دیتی, تم ایسے کر دیتی, دیکھو تم تو سچی ہی تھی نا, پھر بھی اگر تم یہ جھوٹ کہہ دیتی تھی تو مصلحت کا جھوٹ تھا نا, تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ایسے ہو جاتا ویسے. اس طرح کی الٹی پٹیاں ہمیں پڑھاتے. وہ اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بے شک ہمارے پیارے ہمارے خیر خواہ ہمیں کوئی بات کہہ رہے ہوں, لیکن اس کو یہ اینالائز کرنا ہمارا کام ہے کہ یہ بات حق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میری بہت پیاری دوست ہے, یہ میری بہت ہمدرد ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ میری ماں ہے یا یہ میری بہن ہے, لیکن ضروری نہیں وہ حق بات کہہ رہے ہیں. وہ اپنی عقل کے مطابق کہہ رہے ہوں گے, وہ ہماری جان چھڑانا چاہ رہے ہوں گے, لیکن اب کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو ہمیں بات کہہ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے, اس میں اللہ کی ناراضگی ہو جائے, یہ حق بات نہیں ہے. وہ اپنی محبت میں کہتی رہے لیکن یہ حق بات نہیں ہے, میں نے نہیں ماننی. اب وہ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں تم نے ایسا کیوں نہیں کیا دیا, تمہیں فرماتے ہیں اتنا انہوں نے مجھے کہا یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب واپس جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں آپ کو جا کے کوئی بتا دیتا ہوں بات, یعنی میں کوئی بہانہ کر دیتا ہوں کہ نہیں میرے سے پہلے غلطی ہو گئی تھی, اصل میں یہ بات کچھ ذہن کے اندر آیا. پھر کہتے ہیں اپنے آپ کو میں جا کے جھٹلا دوں اور جو ان لوگوں نے کہا ہے وہی باتیں کہہ دوں. لیکن کچھ تھوڑی دیر میں ان کو ایک بات ذہن میں آئی کہ ان لوگوں سے پوچھا جو یہ سارے خاندان والے قبیلے والے یہ بات کہہ رہے تھے, کیا میرے علاوہ کوئی اور آدمی بھی ہے جس کے ساتھ یہی ہوا ہو, جو جیسا میں نے کہا ہے اس طرح سے اس نے بھی کہا ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں دو آدمی ہیں جنہوں نے تمہاری طرح کی باتیں کی ہیں, اور ان سے بھی وہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا. میں نے پوچھا وہ دو آدمی کون ہیں, انہوں نے بتایا وہ قبیلہ بنو عمر بن عوف کے مرارہ بن ربیع ہیں اور ہلال بن امیہ واقفی ہیں. تو جب انہوں نے مجھے ان دو بزرگوں کا ذکر کیا جن کا عمل نمونے کی حیثیت رکھتا تھا, یعنی اتنے زیادہ یہ متقی پرہیزگار لوگ تھے, تو اس وقت یہ دونوں لوگ یعنی کوئی ایسے نہیں تھے منافقین کی لسٹ میں نہیں تھے, پکے مومن تھے. تو انہوں نے فرمایا واللہ یہ نام جب انہوں نے لیے ان دو آدمیوں کے جن کے جو تقوی والے بھی تھے، ایمان والے تھے اور بدری صحابہ تھے، تو میں نے ان کے ساتھ رہنے کو باعث برکت سمجھا کہ میں ان کے ساتھ ہی رہوں تو بہتر ہے، بجائے اس کے میں منافقین کی طرح ہو جاؤں کہ جو آ کے عذر پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اب دو باتیں، ایک نمبر ون بات کہ یہ منافقین کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب نیکی سے پیچھے رہ جانا تو آ کے کوئی بہانے کرنا شروع ہو جائے، ہم تو لیٹ ہو گئے تھے، ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے، ہم یہاں چلے گئے تھے، ہم وہاں سے آ گئے تھے۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے، یاد رکھیں، یہ منافقین کی صفات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ کے بہانے، عذر تلاش کرتے، عذر پیش کرتے ہیں اپنے کہ اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، جب نیکی کے مواقع سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو کیا ہم بھی لیم ایکسکیوزز پیش کرتے رہتے ہیں؟ ہم ایکسکیوز دیتے رہتے ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا، یا واقعی ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں کیوں اس سے پیچھے رہ گئی، چاہے جان بوجھ کے رہی یا انجانے میں کسی مجبوری کی وجہ سے رہی، لیکن باہر کیف نیکی کا موقع تو میرے ہاتھ سے نکل گیا نا، چاہے جینوئن ایکسکیوز ہی تھا، نیکی کا موقع چلا گیا۔ اب وہ صحابہ دیکھیں جو روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، جینوئن ایکسکیوز ہے ان کا، ان کے پاس سواری نہیں، پھر بھی ان کو ریگریٹ کتنا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مزہ آ گیا، چلو اچھا ہوا نہ سواری ہوتی تو آ جاؤ، میں بھی جانا پڑتا ساتھ۔ بچ بچ کے نکلنے والے نہیں ہوتے مومن جو ہوتے، منافق کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹے بہانے گھڑتا ہے اور پھر پیش کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا نا تو اللہ بھی راضی ہو گیا، بس ٹھیک ہے، خود ہی یہ ہمارے لیے استغفار کر لیں گے، ہمارا کام بن گیا۔ کیا اس سے ان کا کام بن گیا تھا؟ قرآن میں کتنی ان کی ایسی باتیں، یہ خصلتیں کھولی گئی ہیں، اگر ان کے اس طرح سے کام بن گئے ہوتے تو یہ ان کی کارنامے نہ مینشن کیے جاتے قرآن میں۔ نمبر ٹو بات دیکھیں، یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم شک میں ہو جائیں کہ میں یہ کروں کہ نہیں کروں، تو اس وقت نیک لوگوں کا طریقہ دیکھ لیا کریں۔ آپ کے ارد گرد والے کوئی نیک لوگ ہیں، کوئی علماء ہیں، کوئی متقی لوگ ہیں، انہوں نے ایسا کیا، یا پرانے وقت کے اندر آپ کو کوئی بات یاد آ جائے کہ دیکھو صحابہ کے اوپر بھی تو یہ وقت آیا تھا، انہوں نے پھر اس میں کیا کیا تھا، اچھا انہوں نے یہ کیا تھا، کیونکہ مشورے دینے والے تو ہمیں بہت مشورے دیتے ہیں، جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تم نے یہ کیوں نہیں کر لیا، تم نے ایسا کیوں نہیں۔ اس وقت آپ سوچا کریں، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے پاس کوئی آیا تھا تو آپ نے اس کو یہ فرمایا تھا، یا فلاں صحابی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ نے یہ کیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے تھے جیسے یہ مجھے مشورہ دے رہی ہے، تو آپ کے لیے آسان ہوگا فیصلہ کرنا کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ اندھا دھند نہیں چل پڑنا کہ میری امی نے کہہ دیا، جو ہو سکتا ہے امی کو نہیں پتا ہو، آپ کی ہمدردی میں بس کہہ رہی ہوں، آپ کی محبت میں کہہ رہی ہوں، نہیں۔ اس وقت آپ سوچیں کہ نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا، جیسے یہاں پہ حضرت کعب نے کس چیز کو پریفر کیا کہ میں ان نیکوں کے ساتھ رہ لوں، بجائے اس کے کہ میں بھی اب منافقین کی لسٹ میں ساتھ شامل ہو جاؤں، ان کے بھی گروہ میں۔ کہ بہت سارے سبق ہیں اس آپ دیکھیں گے اس لیسن میں، کیونکہ دیکھیں منافقین کو نا وہ دنیا کی سزاؤں سے تو بچ ہی گئے، ان کو کہیں پہ بھی نہیں سزا ملی۔ آپ دیکھ لیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا کلپریٹ تو وہی تھا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی، جب دوسروں کو سزائیں ملی، اسی طرح یہاں پہ منافقین کو کوئی سزا نہیں ملی، آرام سے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، تو وہ تو کہیں گے ہم تو اچھے رہ گئے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے دنیا میں کوئی غلطی کی اور اس کی سزا مجھے یہاں سے مل جاتی ہے تو آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں گا، اور یہاں پہ سزا سے بھاگ جانا یا سزا سے بچ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں بچ جاؤں گا، وہاں پہ تو سزا پھر ملے گی ہی ملے گی۔ منافقین سمجھتا دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں بھی مزے ہی ہوں گے میرے، ایسا نہیں ہے، آخرت میں تو پکڑ ہو ہی جائے گی نا۔ مومن آخرت کو آگے رکھ کے چلتا ہے، منافق دنیا کو آگے رکھ کے چل رہا ہوتا ہے، اس کے مزے آ گئے کہ بچ بھی گیا، لوگوں میں میری عزت بھی رہ گئی، میں نے بہانہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مان لیا اور وہ بھی میرے سے راضی ہو گئے، تو ہم اچھے نہیں رہ گئے، اور یہ دیکھو یہ تو بیوقوفی کی کہ یہ جا کے سچ سچ بتا دیا۔ اچھا اب کیا ہوا، کہاں پہ میں تھی، ہاں اچھا میں نے سوچا کہ ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ان کا ذکر سن کر میں خاموش ہو گیا اور اپنی راہ لی، یعنی جب پتہ چل گیا کہ وہ دونوں صحابہ بھی جو تھے وہ بھی یہ عذر لے کر آئے تھے جو میرا تھا، کہ کوئی ان کو
پرابلم نہیں تھی پھر بھی وہ پیچھے رہے ہیں, کوئی ان کا جینوئن ایکسکیوز نہیں تھا. وہ انہوں نے بھی یہ بات کیا تو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا اور میں نے بس اپنا راستہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم تینوں سے بات کرنے سے منع فرما دیا, چنانچہ لوگوں نے ہم سے کترانا شروع کر دیا. سب ہمارے لیے بدل چکے تھے, یعنی لوگ ایسے بدل گئے, ان کے رویے ہمارے ساتھ کہتے ہیں ایسے بدل گئے, ایسے ہو گئے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم بالکل اجنبی ہیں یہاں پہ, جیسے کوئی باہر سے کوئی سٹرینجر آیا ہو, کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ. ایسے لوگوں کے رویے بدل گئے تھے, یہاں تک کہ ہمارے لیے یہ زمین بالکل اجنبی ہو گئی اور میں خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا. وہ زمین ہی نہ تھی جسے میں جانتا اور پہچانتا تھا, یعنی اتنے حد تک لوگوں کے رویے بدل چکے تھے. ذرا سوچیں, ہر ایک بندے کے ساتھ کوئی پولیس تو نہیں لگی ہوئی تھی, کوئی سپائز تو نہیں تھے وہاں پہ, کوئی اور انسان نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لگایا ہو کہ لوگوں کو چیک کرتے رہو, کوئی ان سے بات تو نہیں کر رہا. اس کے باوجود جبکہ کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی نوٹ کرنے والا نہیں, کوئی جاسوس نہیں لگا ہوا, اس کے باوجود لوگ اتنے اطاعت گزار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے حکم عدولی کی ہو, جس نے جا کے کہا ہوا کہ ہم چھپ چھپ کے بات کر لیتے ہیں. آخر ان کے رشتہ دار, ان کے دوست احباب جاننے والے سبھی وہاں رہتے تھے, پوری سوسائٹی نے کٹ آف کر دیا تھا, پوری سوسائٹی نے, کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جس نے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا, کوئی کسی کے ساتھ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے, مثلا کوئی لیڈر ہے, کوئی ٹیچر ہے, کسی نے ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو سزا دی ہے, یا کوئی لیڈر ہے اس نے کسی کو ایسی بات سزا کی سنائی ہے, یہ ایک سزا ہی تھی ان کے لیے, یہ ٹوٹل کٹ آف کر دیا جائے ان کے ساتھ, تو دوسرے جو لوگ ہوں گے وہ پیچھے پیچھے سے جا کے ان سے باتیں کرنا شروع, یہ تو ویسے بڑا غلط کیا انہوں نے, یہ ٹیچر نے تمہارے ساتھ بالکل صحیح نہیں کیا, ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا, ویسے انہوں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. وہ ایسے لوگوں کو, ایسے چیلوں کو موقع مل جاتا ہے کہ اب وہ باتیں بنائیں. سزا نہ بھی دیو, کسی نے کوئی بھی ایک کام کیا ہو تو کچھ لوگ کسی کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, تو ایک خوش آمدی سا ٹولہ ہوتا ہے نا, جنہوں نے اپنے نمبر بنانے ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے, تو وہ آ کے پھر باتیں بنانے لگتے ہیں. آپ دیکھ لیں, معاذ بن جبل والا کام بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو ایک کسی نے نگیٹو بات تھرو کی تو فوراً ڈیفینڈ کرنے لگے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, وہ تو ایسے نہیں, میں نے تو ان کے اندر خیر ہی ہمیشہ دیکھی. کم لوگ ایسے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ اس وقت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا یہ دو لوگوں کے اندر اگر کوئی ناراضگی ہوئی یا چپکلش ہوئی تو ہم ضرور جا کے دونوں سائڈس پہ جا کے ایسی باتیں کریں کہ ہمارے نمبر بنے. کسی نے بھی ایسا یہاں پہ نہیں کیا, نہ کوئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہو کہ دیکھیں دیکھیں یہ ویسے کتنی غلط کی ہے انہوں نے بات, اور اس چیز کو ڈسکس کرتے رہے, نہ ہی کوئی چھپ چھپ کے حضرت کعب کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی غلط زیادتی ہوئی ہے, دیکھو نا تم یہ ساری جنگوں میں تو حصہ لیتے رہے, اگر اس میں نہ ایک میں گئے تو ایسا کون سی مصیبت ہے, وہاں پہ کون سی جنگ ہوئی تھی جو تمہاری کمی سے کوئی فرق پڑ جانا تھا, وہاں پہ تو جنگ ہوئی نہیں تھی, تم جاتے بھی تو کیا فرق پڑ جاتا, تو اس کے اوپر اتنی بڑی تمہیں سزا دے دی. کسی نے ایسی بات نہیں کی, دیکھیں نا وہ سوسائٹی کیسی تھی, اور آج ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں یہاں پہ نمبر بنانے والے کیسے بڑھ بڑھ کے پھر باتیں کرتے. دوسری بات آپ یہاں دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ زمین میرے لیے اجنبی ہو گئی, جیسے میں پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں جہاں پہ کسی کے ساتھ نہ جان نہ پہچان ہے, کیونکہ لوگ ایسے ہی ہو گئے تھے. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے حکم توڑ کے اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ ہم سے ناراضگی تو برداشت ہوتی نہیں ہے, وجب فلاں ہم سے ناراض ہو گیا یا کوئی دوست ناراض ہو گیا تو چلو اللہ کا حکم ٹوٹے بھی ٹوٹے تو کوئی نہیں, یہ نہ ناراض ہو. کتنے پاپڑ بیلتے ہیں یہ کس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ایک 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 پیارے کو بھی خوش کرنے کے لیے, اور کہاں یہ آپ دیکھیں ہم سے ایک کی نہیں ناراضگی برداشت ہوتی, اور کہاں یہ کہ سب لوگ کٹ آف کر کے بیٹھ گئے, سب لوگ ناراض ہیں, سب لوگ ایسے ہیں کہ یعنی بالکل انہوں نے ایسے رویے کر لیے کہ جیسے تم کون ہمیں پتہ ہی نہیں, بالکل اجنبی ہو گئے, تمہیں ہم جانتے بھی ہیں یہ جیسے اس طرح سے ہو گئے, یعنی اس قدر زیادہ لوگوں نے ان سے بالکل منہ پھیر لیا تھا. تو اندازہ کیجئے کہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ پورا شہر بات چیت بند کر دے, جہاں جائیں وہ بات ہی نہیں کر رہے, جہاں جائیں کوئی پہچانتا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ لوگ بھی اس میں مثالی کردار ہیں ان لوگوں کا بھی. حضرت قاب بن مالک کی تو جو تعریف ہے ہی لیکن ان کی سچائی کی, لیکن لوگوں کی بھی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے مطلب مخلص اور کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے اور کتنا خدا خوفی رکھنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, اور یہی ان کے لیے کافی تھا. اس کیفیت اور حال میں 50 راتیں گزر گئیں. رہے میرے 2 اور ساتھی تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور روتے رہے. یعنی وہ جو 2 تھے ان کا تو حال یہ ہو گیا تھا, انہوں نے کسی سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا, انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور دن رات ان کا ایک ہی کام تھا, روتے جاتے تھے. ظاہر ہے دیکھیں ان کے یعنی ان کے سمجھنے کے سی وی میں کہاں بدر جیسی جنگ لکھی ہوئی اور کہاں اب یہ غلطی ہو گئی. اور جو کتنے اونچے اس پہ ہوتا ہے پھر اس سے تو غلطی ہو جائے تو اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا. اور میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نسبتاً جوان تھا, ان سے زیادہ قوی تھا, اس لیے میں باہر نکلتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا, بازاروں میں گھومتا تھا کہ کوئی شاید مجھ سے بات ہی کر لے, مگر کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے اور سلام کرتا تھا, یعنی نماز میں جاتے تھے, نماز میں صفوں میں کھڑے ہوتے تھے, مگر کوئی ایک بھی نہیں تھا جو ساتھ والا بات ہی کر لے. نماز ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھتے, سلام کرتے اور دل میں سوچتے, کہتے ہیں فرماتے ہیں دل میں سوچتا اور دیکھتا ہوں میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں, اور اس کے لیے آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں. پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور آپ کی طرف چور نظروں سے دیکھتا تھا. جب نماز میں مصروف ہو جاتا تو مجھے پتا چلتا تھا کہ آپ میری طرف نگاہ ڈالتے تھے, اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ اعراض فرما لیتے, یعنی دوسری طرف دیکھنے لگتے. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دھیان میں تھے یہ, لیکن اللہ کا حکم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بات کرتے تھے. اللہ کے حکم کی آپ خود سب سے پہلے فرما برداری کرنے والے تھے, تو لیکن آپ کو خیال تھا اپنے اس صحابی کا. یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی سرد مہری میرے لیے بہت طویل ہو گئی, یعنی ان کا کولڈ بیہیویئر جو تھا اتنا طویل ہو گیا, تو میں گیا اور ابو قتادہ کے با کی دیوار پر چڑھ گیا. ابو قتادہ ان کے چچا زاد بھائی تھے, ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی اور سب سے زیادہ عزیز تھے, ان کے فرینڈ بھی تھے, یعنی سمجھ لیں بیسٹ فرینڈ تھے. تو جب اتنی ٹائم ہو گیا, اتنے دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی بات نہیں کر رہا, دیکھیں ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے اور کہاں اتنے 40 دن گزر چکے ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہا. تو اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس گئے, ان کے گھر ان کے با کی دیوار پھلانگی, اندر گئے, میں نے انہیں سلام کیا مگر واللہ ہی انہوں نے سلام کا جواب تک نہیں دیا. میں نے کہا ابو قتادہ میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, کیا تم جانتے ہو مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ اس پر بھی وہ خاموش رہے. میں نے دوبارہ یہی بات کی کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, تمہیں پتا ہے نا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے. کہتے پھر بھی نہیں انہوں نے کوئی جواب دیا. تیسری دفعہ میں نے پھر ان سے کہا, یعنی اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے تھے کہ مجھ سے بات کر لو پلیز, تمہیں تو پتا ہے نا میں کوئی ایسا تھوڑی ہوں کہ میں منافق ہوں, میں تو ان سے محبت کرنے والا ہوں. کہتے میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے بات کی, یہی بات کہی, تو وہ پھر خاموش رہے. پھر اتنا کہا صرف آگے سے, اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے. کہتے ہیں اس پہ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, میں اسی وقت مڑا دیوار پھلانگ کر واپس چلا گیا. پھر میں صبح کے وقت بازار آیا, بازار میں چلا جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں, ایک نبتی جو شام سے آیا ہوا تھا, شامی ان لوگوں کو نبتی کہتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے تھا, نبتی لوگوں میں سے شامی تھا جو مدینہ آ کر گندم بیچتے تھے. میرے متعلق وہ پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا قاب بن مالک کا پتہ بتانے والا کوئی ہے؟ تو لوگ میری طرف اشارہ کر کے اس کو بتانے لگے. لوگوں نے بھی جا کے نہیں یہ کہا کہ آپ کو کوئی ڈھونڈ رہا ہے وہاں پہ, لوگوں نے اشارہ کر دیا. وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک خط دیا, آپ غسان والے یعنی ادھر رومیوں کی طرف, جس کا مضمون یہ تھا, خط میں کیا لکھا ہوا تھا, مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کیا, اللہ نے تمہارے لیے ذلت اور ضائع ہونے کی جگہ مقدر نہیں کی بھی، یعنی تمہیں کیا ضرورت ہے یہاں پہ ذلیل ہونے کی، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں یہاں پہ رکھا ہوا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، جب میں نے یہ خط پڑھا تو سوچا کہ یہ میرے پر ایک اور بڑی مصیبت اور آزمائش آ گئی ہے، یعنی پہچان گئے یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آ گیا ہے کہ اب دیکھو اب وہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی امید ہو گئی کہ یہاں پہ تو لڑائی پھوٹ پڑے گی۔ دیکھیں جب بھی آپ کے اندر پھوٹ ہوگی نا، اس وقت ہی کسی تیسرے دشمن کو موقع ملتا ہے کہ وہ اندر آ کے باتیں کرے۔ جب آپ جڑے ہوئے ہوں گے ایک دیوار کی طرح، کبھی بھی نہیں کسی کو موقع مل سکتا کہ وہ آپ کو بہکائے، پھسلائے، گمراہ کرے، کسی اور طرف لگا دے۔ انسان جب ٹوٹتے ہیں، آپس کے اندر رنجشیں، آپس میں شکایتیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، آپ دیکھنا کہیں سے پاپ اپ کرتے ہیں ایسے لوگ جو دشمن تھے وہ اب اپنی طرف بلانے لگتے ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ پہچان گئے، یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے واقعی ان کو تو میری قدر ہی نہیں ہے، چھوڑو میں جاتا ہوں وہاں پہ جا کے ان کے پاس رہتا ہوں، وہ میری قدر کریں، اب انہوں نے بلایا، خود خط دے کے بلایا تو میں کیوں نہ جاؤں۔ اب اسی طرح لوگ پھر غداریاں کرتے ہیں نا، پھر چلے جاتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ سنسیئر پہلے دن سے نہیں ہوتے۔ جو بندہ سنسیئر ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، جو سنسیئر نہیں ہوتا اس کو اس طرح کے ذرا سا کوئی اشارہ دیتا ہے وہ ادھر سے توڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، اور جا کے پھر ان کو ساری مخبریاں کرتا ہے کہ جی وہ وہاں پہ تو ایسے کرتے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو یہ۔ کسی ادارے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جو کہ بس مفاد کی خاطر ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ جس دن ان کو یہاں سے کوئی مسئلہ ہوا، یہاں پہ کسی نے کچھ کہہ دیا، یہاں پہ ان کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی، ایسی شاباش نہیں ملی جیسی کہ ان کو امید تھی، تو فوراً کٹ کے کہیں اور چل پڑتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے پھر ساری باتیں اگلتے ہیں کہ جی وہ ان کی پچھلوں کی ساری ان کو برائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، دیور سنسیئر، یہی اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا نا، کہ اب پتا چلتا ہے کہ وفاداری کس کے ساتھ۔ اتنی بڑی آزمائش آ گئی ہے دیکھو، اور پتا بھی نہیں ہے کہ کب یہ آزمائش ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، کتنے دن اور لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پہچان گئے، کیونکہ جب علم ہوتا ہے نا انسان کے پاس تو پھر انسان سمجھ لیتا ہے یہ شیطان کی طرف سے، میں جس گردش میں پڑا ہوں اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، یعنی میں نے یہ سوچا کہ میں آج یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ کافر بھی میرے سے امید کرنے لگے کہ یہ بھی اپنے رسول کو چھوڑ کے آ جائے گا، یعنی یہ میری حالت ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک تنور کے پاس گیا اور خط اس میں پھینک دیا، یعنی مجھے نہیں چاہیے یہ اس قسم کی آفر، ورنہ وہ بڑی اور زبردست آفر کر رہے تھے، وہ تو یعنی آپ سپر پاور ہیں، امیر ہیں، وہ تو انعام و اکرام بھی دیں گے، وہاں پہ ویلیو بھی ہوگی، کیونکہ یہاں سے جب توڑ کے وہاں جائیں گے تو پھر وہ سارا آنکھوں پہ بٹھائیں گے، تو وہاں پہ تو بڑے مزے ہوں گے، چھوڑو ان کو یہ میری قدر نہیں کرتے تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کے پاس رہوں۔ یہ شیطان کتنی جلدی اس طرح بہکاتا ہے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے یہاں پہ پروف کیا کہ یہ کس کے ساتھ سچے ہیں، واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ ورنہ اس امتحان میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتے۔ بہرحال میں اسی حالت پر قائم رہا، یہاں تک کہ جب 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آ رہا ہے۔ اس نے آ کے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا، آپ کیا سوچتے ہیں انہوں نے کیا پوچھا ہوگا؟ یہ پوچھا ہوگا، اچھا مطلب ہے کہ علیحدگی کر لوں، کیوں کر لوں، اب ایک بیوی تو ہے میرے پاس، تو کتنے دن کے لیے کروں، پھر بتاؤ کتنی، یہ کب ختم ہوگا یہ سارا کچھ، یہ تو کافی دن ہو گئے ہیں، اب مہینے سے اوپر ہو گیا، تو یہ آگے سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیوی کو طلاق دے دوں؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے الگ رہو اور اس کے قریب مت جاؤ۔ یعنی اتنے زیادہ ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم آیا طلاق دینے کا، میں طلاق بھی دینے کو تیار ہوں، طلاق دے دوں اس کو۔ یعنی اس طرح سے، یعنی آپ نے فرمایا نا علیحدگی کرو، تو میں چھوڑ دے، وہ چھوڑنے کو کہہ رہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطاعت کے لیے کتنی ڈیسپریشن، کہ جو حکم آیا بس میں کر دوں فوراً، کوئی نہیں پوچھنا کہ نہیں اچھا ایون اب بیوی سے بھی اب میں بے تعلق ہو جاؤں، میں پھر بالکل ہی اکیلا رہ جاؤں، میں یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا نہیں، فوراً سمے نہ ہوتا نا بتائیں، الگ کرنا ہے مطلب ہے کہ طلاق دینی ہے، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ،
ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے نا اب دوبارہ نہیں غلطی کو دہراتے. یہ نہیں کہ ایک غلطی ہو گئی تو غلطی پہ غلطیاں. اب جیسے اگر ہم سے ایک غلطی ہو جاتی ہے نا, ہم اس کے بجائے کہ اس کو فکس کریں, اس کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ غلطیاں کرتے چلے جاتے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پوچھ رہے ہیں میں طلاق دے دوں, کہا نہیں بلکہ اس سے الگ رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی پیغام پہنچایا. پھر میں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس اس وقت تک رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کرتے جو اس معاملے میں کرنے والا ہے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی, وہ جو دوسرے ان کے ساتھی ہیں دوسرے صحابی, اور عرض کیا یا رسول اللہ ہلال بالکل بوڑھے آدمی ہیں, ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں, کیا آپ ناپسند فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کر دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں, لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے, یعنی خدمت تو کرنے کا ٹھیک ہے لیکن میاں بیوی کے تعلق نہ ہو. بیوی بولی خدا کی قسم جب سے ان کا یہ معاملہ ہوا ہے وہ تو مسلسل روتے جا رہے ہیں, آج بھی رو رہے ہیں, وہ تو دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں, وہ تو روتے ہی جا رہے ہیں. وہ ان کو میرے سے کیا, ان کو تو میری طرف دھیان بھی نہیں ہے, اور مجھے تو ان کی بصارت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان کی آنکھیں ہی بنائی جاتی رہے, اتنا وہ رو رہے ہیں اس دن سے. اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے میرے بعض اہل خانہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بھی اپنی بیوی کے لیے اجازت حاصل کر لیتے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کو کی بیوی کو ان کی خدمت کے لیے اجازت دے دیا. میں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے لیے اجازت نہیں مانگوں گا, نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے اس بارے میں کیا فرمائیں, پھر میں جوان آدمی ہوں. اس کے بعد ہم لوگ 10 روز تک اسی حالت میں رہے اور 50 دن مکمل ہو گئے اس وقت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا. پھر میں نے اپنے گھر کی چھت پر 50ویں رات کی صبح کی نماز اس حالت میں پڑھی جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہے, ضاقت علیہم الارض بما رحبت, کہ زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی تھی. یہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 118 ہے. کہتے ہیں میں نے اس حالت میں فجر کی نماز پڑھی اپنے گھر کی چھت پہ, یعنی اب مسجد بھی جانے سے رہ گئے اپنے گھر میں, اس قدر زیادہ وہ یعنی ڈپریس ہو چکے تھے کہ لوگ سب نے کلام کرنا بند کر دیا. کہتے ہیں زمین باوجود کشادگی کی, زمین تو کتنی کشادہ ہے, اس کے باوجود ہم پہ تنگ ہو گئی تھی. یہ بھی حالات انسان پہ آ جاتے ہیں. اور میرا دم گھٹ رہا تھا, نہیں کہتے میں اس حالت میں پہنچ گیا تھا کہ اتنے میں کیا ہوا, جبل صلہ کے اوپر سے آواز لگانے والے نے بھرپور آواز لگائی. جبل صلہ کون سا ہے؟ مسجد نبی سے نکلے تو سامنے جبل صلہ ہے. تو ایک آواز لگانے والا اس پہ چڑھا ہوا تھا اور وہ وہاں سے آواز دے رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک ابشر, اے کعب بن مالک تیرے لیے خوشخبری ہو. کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کے میں سجدے میں گر گیا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ کشادگی آ گئی اللہ کی طرف سے. ارے اور اس سے اور ان کے لیے اس وقت کیا خوشخبری ہوگی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یعنی اب تمہارے سزا ختم ہو گئی. تو کہتے میں اسی وقت جہاں پہ تھا میں سجدے میں گر گیا. اور یہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملے تو فوراً سجدے میں گر پڑیں, جہاں ہیں بس قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر پڑیں, چاہے آپ کا وضو نہیں بھی ہے تو سجدے میں گر پڑیں. یہ نماز کا سجدہ نہیں ہوتا, یہ شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے. اور یہ ہمیں سیرت میں کئی جگہ پہ یہ باتیں ملتی ہیں کہ کس طرح سجدہ شکر فلاں نے ادا کیا فلاں نے ادا کیا. تو حضرت کعب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نماز پڑھی اس وقت لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تینوں آدمیوں کی معافی ہو گئی. یہ خوشخبری سن کر لوگ ہمیں بشارت دینے کے لیے دوڑ پڑے. اس طرح بشارت دینے والے دوڑ کر ہمارے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی گئے, یعنی کوئی وہاں چلے گئے, کوئی ادھر کو اس طرف ان کی کعب کی طرف کو, ایک آدمی یعنی پہاڑ سے, وہ یعنی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پہنچوں گا بھی تو دیر ہو جائے گی. سبحان اللہ, وہ پہاڑ کی چھوٹی پہ چڑھ کے ہی وہاں سے آواز دینے لگے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ میں آپس میں کتنی محبت تھی. جب تک منع کیا ہوا تھا مجال ہے کہ منہ سے کوئی بات بولے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس وقت اتنی ان کو خوشی ہے, حالانکہ کوئی ان کی تو نہیں توبہ قبول ہوئی تھی, ان کی ہوئی تھی نا, لیکن ان کو ایسے تھا کہ جیسے ہماری توبہ قبول ہو گئی.
یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل ملے ہوں، جب آپس میں محبتیں ہوں، جب کینے نہ ہوں، ورنہ تو یہ کہیں گے کہ اچھا ان کی توبہ بھی قبول ہوگی، ویسے اس قابل تو نہیں تھے کہ ان کی کوئی توبہ قبول ہوتی، چلو ہمیں کیا، خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا، خود ہی کوئی بتا آئے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے بتاتے، نہیں وہ دیکھیں کتنی زیادہ محبت ہے آپس میں وہیں سے کہ میں جلدی سے بتا دوں، ورنہ ان کو کیا ملنا تھا اس کا۔ اچھا یہ خوشخبری سن کے ہمیں بشارت دینے کے لیے لوگ دوڑ پڑے، یعنی اتنا لوگوں کو خوشی تھی کہ کوئی ادھر کو دوڑے، کوئی ان کی طرف دوڑے، ایک آدمی میرے پاس آنے کے لیے اپنا گھوڑا استعمال کیا، یعنی وہ گھوڑے پہ دوڑ پڑا کہ میں پیدل بھی جاؤں گا تو کتنی دیر لگے گی، وہ گھوڑا دوڑا کے آ گیا وہ آدمی، اور بنو اسلم کے ایک آدمی دوڑتے دوڑتے پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں سے ندا دی کہ بخشش ہو گئی ہے، اس لیے اس کی آواز مجھے پہلے پہنچ گئی اور اس گھوڑے والا میرے پاس بعد میں پہنچا، جب وہ شخص جس کی آواز میں نے سنی تھی بشارت دیتا ہوا میرے پاس پہنچا تو مارے خوشی کے میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو پہنا دی۔ یعنی جب یہ بشارت دینے والا پہنچا ہے تو چونکہ بشارت ان کو ملی تھی، خوشی ملی تھی، تو فوراً اپنے کپڑے خوشی میں اتار کے دے دیا۔ آپ نے دیکھا یہ بھی، یعنی ہم پیچھے پڑھتے رہے ہیں کہ جب کوئی خوشی کی خبر لاتا تو اس کو جو خوشی سنانے والا ہوتا اس کو فوراً کچھ یعنی انعام کے طور پہ یا تحفہ تن اس کو کچھ دیتے، جیسے ہم نے پڑھا تھا حضرت رملہ کے بارے میں کہ انہوں نے، ابو سفیان کی جو بیٹی ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو باندی آئی تھی ان کو جب وہ پیغام لے کر آئی تھی رشتے کا، تو ان کو اپنی طرف سے کچھ زیورات دے دیے تھے۔ اسی طرح ہم اور بھی جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جو خوشخبری لے کر آتا ہے اس کو کچھ دے دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے جو تن پہ کپڑے تھے نا، میں نے وہی اتار کے اس کو دے دیا، خدا کی قسم اس دن ان دونوں کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا میری ملکیت میں نہیں تھا۔ اب آپ شروع میں یاد کریں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا خوشحال تھا، اتنا فارغ البال تھا، اتنا کچھ تھا میرے پاس اس وقت، اور اب فرما رہے ہیں کہ دونوں کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ درمیانے پیریڈ میں جو 50 ڈیز گزرے ہیں ان کے اوپر، اس میں انہوں نے کتنا صدقہ و خیرات کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، کتنا روئے ہوں گے، اور وہ دونوں باقی بھی کتنا رو رہے ہیں، اور کتنی دعائیں کی ہوں گی انہوں نے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقے کی۔ تو یہ اب ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے گھر کے اندر جو یہ کوئی اور پہن سکیں، اس لیے میں نے خود اپنے لیے دو کپڑے اپنے ہمسائے سے ادھار لیے اور پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چل دیا۔ اس وقت لوگ مجھے معافی کی خوشخبری دے رہے تھے، کہتے تھے اللہ کی طرف سے معافی مبارک ہو، تمہاری بخشش مبارک ہو۔ بہرحال میں جا کر مسجد میں داخل ہو گیا، یعنی لوگ جو رستے میں مل رہے ہیں وہ مبارک بادیں دے رہے ہیں، وہ معافی کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب خوش ہیں، سب کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ معافی 3 لوگوں کی ہو رہی ہے لیکن پورا شہر خوش ہے۔ اس کو کہتے ہیں بھائی چارہ، اس کو کہتے ہیں آپس کے اندر اللہ کی خاطر محبت ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے اور آپ کے ارد گرد لوگ حاضر تھے، مجھے دیکھ کر طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو گئے، سلام کیا، مبارکباد دی، اور خدا کی قسم مہاجرین میں ان کے سوا اور کوئی بھی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں طلحہ کی یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب 40 سال گزر گئے پھر بھی یہ بات اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ، میں نے آپ کو کیا بتایا یہ کون تھے، یہ مواخات ہوئی تھی جب، تو یہ ان کے بھائی بھائی بنے تھے یہ دونوں آپس میں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا میں یہ احسان نہیں کبھی بھول سکتا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہونا کوئی ایسی بات نہیں، باقی بھی سارے خوش تھے، لیکن وہ کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے ان کو ملے ہیں اور ان کو مبارکباد دی ہے، ان کے ساتھ سلام کیا ہے، ان سے ملے۔ تو آپ اندازہ کیجئے ایک چھوٹا سا جیسچر کسی کا ان کے لیے کتنا بڑا تھا کہ انہوں نے کہا میں ساری زندگی یہ بات نہیں بھول سکتا۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مشکل کے اندر ہم ہوتے ہیں، کوئی پریشانی میں، کوئی بندہ آ کے ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں میں ساری زندگی نہیں یہ بات بھول سکتی جو اس نے فلاں وقت میں مجھے کہی تھی، یا اس وقت جو اس نے مجھے ڈھارس دی تھی، یا اس وقت جو اس نے میرا ساتھ دیا تھا نا، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی ہو، اس وقت یہ میرے کام آئی تھی نا، وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی، اینڈ وائس ورسا۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان کسی وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت ہی کوئی منہ پھیر لیتا ہے نا, وہ بات بھی نہیں بھولتی بندے کو, یہ دونوں نہیں بھولتی. اس لیے جب انسان کے لیے کوئی خوشی کا وقت ہو یا انسان کے لیے کوئی مسئلے سے وہ نکلا ہو یا کوئی ایسے اس کے لیے سینسیٹیو والے حالات ہوں, اس وقت آپ آگے بڑھ کے کسی کو چھوٹی سی بات بھی کہہ دیتے ہیں یا چھوٹے سا اپنا کوئی ایسا جسچر دکھاتے ہیں نا, تو وہ لانگ وے اس کو یاد رہتی ہے. ابھی اپنے بیٹے کو بوڑھے ہو چکے ہیں, بینائی جا چکی ہے, ضعیف ہو گئے, کہتے ہیں میں اس کا یہ احسان نہیں کبھی بھول سکتا, اس کی یہ نیکی نہیں میں کبھی بھول سکتا کہ اس نے کھڑے ہو کے مجھے گریٹ کیا تھا, کھڑے ہو گیا تھا وہ میرے لیے, کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا, وہ کھڑا ہوا تھا میرے لیے. سبحان اللہ. تو ان مواقع کو یاد رکھنا چاہیے, ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, کبھی کسی پہ مشکل ہو تو اس کو اس سے منہ نہ پھیرے, ورنہ وہ اس چیز کو یاد رکھے گا ہمیشہ. کبھی اس کے ساتھ اس وقت کوئی زیادتی کی بات نہ کر دیں, ورنہ وہ بھی یاد رہے گی اس کو, اور آپ کی اچھی بات بھی یاد رہے گی. اس طرح ہم لوگوں کے دل جیت سکتے. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو اس وقت آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا اس دن سے جتنے دن گزرے ہیں ان میں سب سے بہترین دن کی خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں, یعنی سارے دنوں میں سے بیسٹ دن ہے جب سے تم پیدا ہوئے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اب دیکھیں اللہ اکبر, ان کا سوال دیکھیں یا رسول اللہ, یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ نے مجھے معاف کیا ہے یا یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, یعنی ابھی بھی کیا ہے ان کو کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے معافی آئی, کیونکہ ان کو وہ جانتے ہیں کہ اصل معافی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. اللہ نے معاف کر دیا تو سارے معاملے اچھے ہو جائیں گے, سب مجھ سے راضی ہو جائیں گے, اور اللہ نے معاف نہ کیا کہیں آپ اپنی طرف سے تو نہیں مجھے کہہ رہے. اللہ کاش ہمیں بھی ایسے فکر ہو جائے. وہ باقی سارے لوگ جہاں جائیں ناراض ہوتے رہیں, کچھ کہتے رہیں, کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اتنا بڑا ہمارے اوپر ہو کہ ہم اس چیز کو سب سے آگے رکھیں گے, اللہ تو نہیں ناراض, اور اللہ راضی ہو گیا وہ بھائی پھر سارے ہی راضی ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں ہے, پھر ان کی فکر نہیں ہے, ان کی پرواہ نہیں, خود ہی ان کو راضی کر دے. اللہ تو راضی ہو گیا نا مجھ سے. کیا ہمارے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جذبات, اتنی فکر ہوتی ہے اللہ کی رضا کی؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی جانب سے یہ بشارت ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے تھے اس وقت آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا, اور ہم آپ کی یہ چیز پہچانتے تھے کیونکہ صحابہ کو پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے نا تو آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. تو جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ سے میری توبہ اور میری معافی کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں اللہ اور رسول کے لیے اپنا مال اور جائیداد سب دیتا ہوں, یعنی اللہ اور رسول کے راستے میں ان کے لیے میں سب کچھ یعنی وقف کرتا ہوں, اپنا سب کچھ دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنی کچھ جائیداد اپنے لیے روک لو, تمہارے لیے یہی بہتر ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا چلو اچھا ہے یہ موقع اچھا ہے کہ یہ سارا کچھ ہی دے رہا ہے تو چلو سارا کچھ لے لو, اسلام کو تو ضرورت رہتی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اس لیے کیونکہ سب کچھ جو انسان اگر اللہ کی خاطر دے دیتا ہے, اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے, سب کچھ سارا مال لگا دیتا ہے, وہ اس نے تو غریبوں کو دے دیا, اب کیا ہوگا, کل کو یہ خود غریب ہو جائے گا. آج یہ محتاجوں پہ خرچ کر رہا ہے, کل خود محتاجوں کے مانگنا شروع کر دے گا, تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے پورے گھر کا مال دے دیا تھا, گھر کا سامان دے دیا تھا, مگر وہ سچویشن بھی دیکھے, اور دوسرے یہ دیکھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, سب صحابہ نے ایسا نہیں کیا تھا, ایون حضرت عمر نہیں ایسا کر سکے تھے. تو اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں سے بھی کوئی چھین کے تو جی میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں, سب کچھ ہی دے دینا, اس کے بعد وہ گھر والے بھوکے بیٹھے ہوئے, ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں, کھانے کو کچھ نہیں, وہ خود محتاج ہو گئے, اب وہ در در مانگتے پھر رہے ہیں, لوگوں سے قرضے لیتے پھر رہے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے, اس کی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی حضرت کعب سے فرمایا نہیں سب کچھ نہیں دو, کیونکہ ابھی گھر ان کا تھا, ان کا اور جائیدادیں وغیرہ تو تھی نا ان کی. تو میں نے عرض کیا خیبر میں پھر جو میرا حصہ ہے اسے میں روک لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے نا خیبر میں جو ملا تھا مال,
یا رسول اللہ سچائی اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں وہ روک لیتا ہوں باقی سارا میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں جو آپ نے قبول کیا. پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ سچائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دی ہے, اللہ سے میری توبہ کا پھر یہ ہے وعدہ کہ توبہ کے بعد یہ وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں سچ بولتا رہوں گا, یعنی میں کبھی اب جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ نے میری توبہ قبول جو کی ہے وہ میری اس سچائی کی وجہ سے کی ہے, اس سچائی کی وجہ سے مجھے نجات دی, ورنہ کیا ہوتا, ورنہ منافقین میں ہی شامل ہو جاتے اور ان کی طرح ہلاک ہو جاتے. تو فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا اس وقت سے خدا کی قسم کسی بھی ایسے آدمی کو جسے سچائی کی وجہ سے اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہو میں نے اپنے سے افضل نہیں پایا. یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا, یعنی جب سے میں نے یہ وعدہ کیا کئی ایسے موقع آئے جہاں پہ میں جھوٹ بول سکتا تھا لیکن میرے اوپر یہ آزمائش تھی, اب ٹیسٹ تھا اللہ کا کہ میں اب پھر جھوٹ بولتا ہوں, پھر نہیں میں نے نہیں جھوٹ بولا, چاہے وہ کتنا ہی اٹریکٹیو بات ہو یا کتنا ہی اسے فائدہ مل رہا ہو یا کتنی مجبوری ہو, میں نے نہیں جھوٹ بولا. خدا کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو وعدے کو کیا اس وقت سے آج کے دن تک ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس جھوٹ سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ, یہ نہیں فرمایا کہ باقی زندگی میں بھی میں نے نہیں جھوٹ بولنا, یہ فرمایا کہ اللہ مجھے محفوظ رکھے گا, کیونکہ وہ سب چیزیں وہ یہ جانتے تھے کہ جو بھی نیکی کی توفیق ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو بھی مجھے بچانا ہے وہ اللہ نے بچانا ہے جھوٹ سے, میں خود نہیں بچ سکتا, کتنی عاجزی ہے نا, میں بس بچ کے دکھاؤں گا, میں ایسے کروں گا, میں آج تک نہیں بولا آگے بھی نہیں میں نے بولنا. نہیں, مومن کو جو بھی بھلائی اس سے ہوتی ہے, بھلا عمل ہوتا ہے, نیکی ہوتی ہے, وہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے. اور یہاں پہ سچ کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چل گئی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی انسان سچ بولتا ہے, سچ جو ہے سچ انسان کو یہ ایک نیکی ہے جو اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. نہیں سوری, اب یہ حدیث دوبارہ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں سچ بولنے کا, اس لیے کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے. اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں لکھ لیتا ہے, صدیق اس کو لکھ لیتا ہے, سچا اپنے پاس اللہ کے پاس وہ سچا لکھا جاتا ہے, یعنی صدیق کا وہ پتہ ہے نا کتنا اونچا مرتبہ ہے, تو اللہ کے پاس وہ صدیق لکھا جاتا ہے. اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ جو ہے فجور ہے, برائی ہے, بدی ہے, اور یہ فجور انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. اور انسان جھوٹ بولتا جاتا ہے اللہ کے ہاں وہ پھر جھوٹا لکھا جاتا ہے. یعنی دیکھیں اب یہ سچائی ان کو کہاں تک لے آئی, اللہ کی رضا تک لے آئی, مغفرت تک لے آئی, ان کا یہ جو گناہ تھا وہ دنیا میں ہی دھل گیا. اور یہ اب بھی جو آگے بھی بھلائی پہ رہنے کو اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے آگے بھی بچائے گا. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کبیرہ گناہ ان سے ہو گیا تھا, پھر بھی مایوس نہیں ہونا, پھر بھی کبھی یہ نہیں کہنا کہ اب نہیں معافی ہو سکتی, اب میں جاتا ہوں وہ مجھے بلا رہے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں, یہاں پہ تو میرا کوئی کام نہیں بننا, میں وہیں چلا جاؤں گا. انہوں نے توبہ کی امید نہیں چھوڑی, اور اسی طرح کسی انسان کو بھی توبہ کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے, ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے نیک عمل کر کے بھی ان سے یہ ایک کبیرہ گناہ ہو گیا, دانستہ نہیں ہوا لیکن چاہے انکانشسلی ہو گیا لیکن ہو گیا اتنا بڑا گناہ. ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے, کوئی کسی بھی وقت پھسل سکتا ہے, آخری عمر میں جا کے پھسل سکتا ہے, مرنے سے پہلے پھسل سکتا ہے, یا کسی بھی کبھی بھی اس چیز کے اوپر بہت بڑے نہ بن کے بیٹھ جائیں کہ میں تو بڑی نیک ہوں, میں تو بڑے کارنامے کرے. ان کے کارنامے کتنے بڑے بڑے تھے میں نے آپ کو اسی لیے شروع میں بتایا, اس کے باوجود ایک گناہ ان سے ایسا ہو گیا. اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کو بتا دیا, ان کو گناہ کا بھی بتا دیا, سزا کا بھی بتا دیا, ان کی بخشش ہونے کا بھی بتا دیا. ہمیں تو ریئلائز ہی نہیں ہوتا گناہ کر کے بھی ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے, نہ اس کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی توبہ استغفار کریں, نہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ندامت ہو,
کرتے ہی چلے جاتے کرتے جاتے جاتے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں دیکھو نا پھر میں پہلے بھی تو اتنی نیکیاں کرتی تھی اگر میرے سے یہ گناہ ہو گیا تو کیا ایسا ہو گیا, ہاں چلو کوئی اتنا بھی بڑا گناہ نہیں ہے. اور کئی قسم کے شیطان ذہن کے اندر باتیں ڈالتا ہے. اور پھر حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے اسلام کے سیدھے راستے پر لگایا ایسی نعمت سے کبھی سرفراز نہیں فرمایا جو میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کی نعمت سے بڑی ہو. یعنی اسلام کے بعد مجھے سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے وہ سچ بولنے کی یہ نعمت ملی ہے. میں اس وقت بالکل جھوٹ نہیں بولا ورنہ اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح وہ لوگ ہلاک ہوئے جنہوں نے جھوٹ بولا. تو دیکھیں ہم یہاں پہ ہمیں یہ ساری بات پتہ چلتی ہے, یہ سارا ان کے سچائی کے اوپر ان کو یہ سارا پھل ملا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یعنی جو اس سے ایک رزلٹ نکلتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صرف ایک دفعہ کمی کی تھی. یہ ایک موقع ایسا تھا کہ انہوں نے اطاعت میں کمی, ورنہ سارا وقت جان نچھاور کرتے رہے. ایک دفعہ کی بھی نافرمانی انسان کو دیکھے کبیرہ گناہ تک لے جا سکتی. اس لیے کبھی انسان بے فکر ہو کے نہ بیٹھے. اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ڈیلے کرنے کی عادت کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے, کتنی انسان کو بڑے گناہ تک پہنچا سکتی ہے. یہاں تک یہ آج پڑھتے ہیں, پھر آ کے ان شاء اللہ تعالیٰ باقی دیکھ لیں گے, بک میں سے بھی پڑھ لیں گے. آپ لوگ بلکہ پڑھ کے آئیے گا, یہ ساری بات وہاں پہ لکھی بھی ہے, پھر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر ہم آگے دیکھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اب آپ کے سامنے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ پورا واقعہ آ گیا, الحمد للہ ہم نے مکمل کر دیا. یہاں پہ بہت سارے سبق ہیں اس میں سے, آپ لوگ بھی سبق نکالیے گا اور نیکسٹ ٹائم بتائیے گا کہ آپ نے کیا سبق سیکھے یہاں سے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.